أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
یہ سورة الشعراء کی تفسیر سے آج کے درس کا آغاز ہوا. یہ قرآن پاک کی ان اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن میں اللہ تعالی نے دلائل توحید کے ساتھ ساتھ اہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کا ذکر کیا اور اس چیز کو بیان کیا کہ جو پہلے تم سے امتیں گزریں ان تک اور ان کی ہدایت کے لیے کن کن اہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا اور ان کا معاملہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی جن لوگوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان قبول کیا، ان کے لیے اللہ تعالی نے دنیا و آخرت کی فلاح و نجات رکھی، اور وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے ان انبیاء کی دعوتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، ان کو اللہ تعالی نے کس طریقے پر تباہ و برباد کیا۔ پہلی امتوں میں جو اہم ترین امت جس کا ذکر کثرت سے قرآن پاک میں بار بار آیا، اور جو اس امت سے قبل جتنی امتیں گزری ان پر اس کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی، وہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو یہ سورہ الشعراء، یہ اس سورت میں ان اہم واقعات کے ساتھ ساتھ ایک اہم جس چیز کو اور جس اہم مسئلے کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، وہ اس آیت کے آخر میں، آیت نمبر 224 میں ہے، کہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی دو آیات میں شعراء کا ذکر ہے، شعر اور اشعار کہنے والے شعراء۔ تو غالباً اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی شعراء رکھا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات مکے میں لوگوں نے لگائے، انکار کرنے والوں اور نہ ماننے والوں نے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ شاعر ہے، جادوگر، اور جو دوسرے الزامات آپ پر لگائے گئے ان میں ایک یہ تھا کہ یہ شعر کہتے ہیں، شعر بناتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، اور جو کلام ان کا ہے یہ بھی شاعرانہ ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بار بار اس کی وضاحت کی گئی کہ نبی اور رسول شاعر نہیں ہوتے، اس لیے کہ شاعر کے کلام میں عموماً مبالغہ ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اسی سورت کے آخری حصے والی ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء عموماً غلط قسم اور لغویات کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ رسول اور نبی شاعر نہیں ہوتے، اور خصوصاً آخری نبی جو اللہ کی اس آخری کتاب کو جو ان پہ نازل ہوتی ہے تم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ شاعر نہیں ہے، اور یہ کلام شاعرانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو رسول شاعر نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ اس لیے کہ شاعر یا جھوٹا ہے اور یا سچا ہے، تو شاعر اگر جھوٹا ہے، جو عموماً جھوٹ ہی بولتے ہیں اور مبالغے والی باتیں کرتے ہیں، تو اگر شاعر جھوٹا ہے اور شعر و شاعری میں مبالغہ اور جھوٹ ہے، تو یہ نبی اور رسول کی شان کے خلاف ہے، اس لیے بھی رسول شاعر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ شاعر سچا ہے، اگر یہ شاعر سچا ہے اور یہ شعر و اشعار سچے اشعار ہیں، تو تب بھی رسول شاعر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر یہ شاعر سچا ہے تو سچا شاعر اپنے کلام کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کہ رسول شاعر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شاعر یا جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور رسول اگر شاعر ہو تو جھوٹ بولنا نبی کی شان کے خلاف، اور اگر سچے ہیں تو اپنے کلام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بھی نبی کی شان کے خلاف، تو دونوں صورتوں میں نبی شاعر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فرمایا کہ اس سورت کا نام شعراء ہے، اور اس سورت یہ ان سورتوں میں سے ہے جو مکے میں نازل ہوئی یا ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور یہ وہ سلسلہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورتوں کا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ قرآن پاک کی جتنی سورتیں ہیں یہ گویا کہ پرو دی گئی ہیں، مکی سورتیں مدنی سورتوں کے درمیان میں ہیں۔ اس سے قبل جو ہم نے سورت پڑھی تھی سورۃ النور، وہ مدنی سورت تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سورہ فرقان جو ہم نے پڑھی یہ مکی ہے، اور یہ سورہ الشعراء مکی ہے۔ تو یہ مکی سورتوں کا سلسلہ اب یہ چل رہا ہے جو سورہ الف لام میم سجدہ تک جائے گا، یہ تمام سورتیں مکی ہیں۔ الف لام میم سجدہ کے بعد جو سورت آئے گی سورہ احزاب وہ مدنی ہے. تو یہ الشعراء مکی سورتوں میں سے اہم ترین سورت ہے, اور اس سورت کا کمال یہ ہے کہ اس سورت میں اہم اور تفصیلی واقعات کو چھوٹی چھوٹی مختصر مختصر آیات میں بیان کیا گیا ہے. یعنی واقعات تو بڑے مفصل ہیں اور طویل ہیں, لیکن ان کے بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ ان کو مختصر مختصر اور چھوٹی چھوٹی چند آیات کے ٹکڑوں میں بیان کیا گیا ہے. یہ اس سورت کا خاص کمال ہے. اس سورت کا آغاز جیسا کہ اس سے قبل والی سورت ہم نے پڑھی, آغاز ہوا تھا قرآن پاک کی صداقت سے اور قرآن پاک کی عظمت سے, تبارک الذی نزل الفرقان. اور اس سورت کا آغاز بھی ہوا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. دونوں سورتوں کا آغاز قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی صداقت سے ہو رہا ہے, اور سورہ فرقان جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس کا جو اختتام ہوا وہ تھا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم لوگوں نے قرآن کو اور اسلام کو اور اللہ کی توحید کو اور رسول کی رسالت کو, ان تمام چیزوں کو, فکر آخرت, عقیدہ آخرت کو جھٹلایا ہے, اس کا انکار کیا ہے, تو اس کا بدلہ اور اس کی جزا تمہیں بہت جلد مل جائے گی. اسی موضوع پر اور اسی مضمون پر یہ سورت بھی ختم ہو رہی ہے, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. تو ان صورتوں کا آپس میں جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ آغاز بھی ایک اور انتہا اور انجام اور اختتام بھی ایک, یہ ان کا آپس کا ربط ہے. اور دوسرا ربط ان کا یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں بھی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے واقعات اور بعض دوسری قوموں کے واقعات تھے, اس صورت میں بھی انہی واقعات کو ذرا مزید تفصیل سے بیان کیا جائے گا. تو اس صورت میں جو واقعات بیان ہوں گے وہ گزشتہ صورت کی نسبت مفصل واقعات ہوں گے. یعنی اس صورت میں اس کی تفصیل بیان ہوگی ان واقعات کی جو واقعات اس سے قبل ہم نے پڑھے. تو آغاز اس صورت کا ہوا طاسین میم. یہ اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ قرآن پاک میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے. 29 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے. مقطعات قطع سے ہے, قطع کے معنی ٹکڑے ٹکڑے, کسی چیز کو الگ الگ کر دینا. تو ان صورتوں کے آغاز میں حروف کے ٹکڑے آئے ہیں, مثلا الف لام اور میم, الف لام مین را یا حامین یا طاسین یا قاف صاد نون طاسین طاسین مین, یہ ٹکڑے ہیں حروف کے, اور ٹکڑے کو قطع کہتے ہیں, کٹے ہوئے ٹکڑے کو. اس لیے فرمایا کہ ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑے یعنی الگ الگ حروف ہیں حروف ہجا کے, جن کو ان صورتوں کے شروع میں جمع کیا گیا ہے. اور یہ 29 کے قریب صورتیں ہیں جن کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. اور یہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ان حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے, واللہ اعلم کہ ان کا معنی ان کا مفہوم کیا ہے. یہ قرآن پاک کی بلاغت اور قرآن پاک کی جو تحدی ہے, جو چیلنج, ان میں سے ایک یہ چیلنج ہے کہ یہ جس زبان میں یہ کلام نازل ہوا دوسری زبان والے نہیں, کم از کم اسی زبان والے بتا دیں کہ ان کا کیا معنی ہے, کیونکہ انہی کی زبان میں یہ نازل ہوا اور انہی نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے جو اور بہت سارے ثبوت اور دلائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج تک کوئی بھی صاحب زبان اور اس زبان میں ایسے ایسے شعراء گزرے کہ جنہوں نے ہزارہ اشعار کے ایسے قصیدے لکھے کہ جو ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی آج اسی تر و تازگی کے ساتھ پڑھے اور سنے جاتے ہیں. اس کے باوجود بڑے بڑے ادیب اور شعرا اور فصیح و بلیغ زبان بولنے اور لکھنے والے خطیب اور شاعر اور مقرر اور ادیب پیدا ہوئے، لیکن آج تک کوئی ان حروف کا معنی نہیں بتا سکا. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مخلوق اس کلام کے اسی معنی کو سمجھ سکتی ہے جس معنی کے سمجھنے کی توفیق وہ مخلوق کو دے، اور جس کلام اور اس کلام کے جن حروف اور کلمات کا معنی وہ مخلوق کو نہ بتائے، مخلوق خود سے یہ نہیں بتا سکتی اور خود سے یہ نہیں جان سکتی کہ اس کا معنی کیا ہے. تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ آیات ہیں، یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کے. تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب، یعنی یہ قرآن پاک، اس کی یہ آیات ہیں. تو ان دو آیات میں قرآن پاک کی عظمت اور صداقت اور فضیلت کا علم اور ذکر ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک، جس قرآن پاک کی اس سورت کو تم نے شروع کیا، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی آیات واضح ہیں، صاف ہیں، کھول کھول کر مسائل اور احکامات کو بیان کرنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اور جو شفقت اور جو ہمدردی اس امت سے تھی، اس کا ثبوت اور اس کا مظاہرہ اور اس کا عملی ثبوت یہ دیکھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کڑتے تھے، تکلیف ہوتی تھی جب یہ دیکھتے تھے کہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اس قدر تکلیف کہ آپ بعض اوقات بیمار پڑ جاتے اس غم میں کہ میری امت جہنم میں جانے والوں میں سے نہ بنے، اور اس بیماری کو اللہ نے دیکھا کہ آپ تو اپنے اس بات کو اتنا محسوس کرتے ہیں اور اتنا اپنی جان پہ آپ لیتے ہیں اس بات کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس غم اور اس افسوس میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسِ، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے. اللَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے. بخ اصل میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے گردن کی آخری رگ تک چھری کو لے جانا، اس کو بخ کہتے ہیں، با خا اور عین. اور کنواں کھودنا اس وقت تک جب تک اندر سے پانی نہ نکلے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور مجازن اصطلاحاً فرمایا کہ کسی واقعے یا کسی بات پر اتنا کسی واقعہ یا کسی بات پر اتنا افسوس کرنا اور اس کو اتنا محسوس کرنا کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے اور اس کا اثر دماغ اور جسم پہ ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے والد اتنا روئے برس ہا برس تک، یعقوب علیہ السلام کے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے، اور اسی لیے بھائیوں نے کہا، ان سے بیٹوں نے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. اس لیے کہ آنکھوں کی بینائی تو چلی گئی، اب کیا باقی بچا ہے. تو کسی کے غم میں اور کسی پر افسوس کرتے ہوئے اس قدر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور کسی واقعے کسی حادثے کا اتنا اثر لینا کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بالکل ہلاکت کے قریب لے جائے، اس کے لیے یہ لفظ بخ استعمال ہوا. اور یہ اس سے پہلے سورہ الکہف میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 6 میں، وہاں پر بھی یہی چیز تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ، یہاں پر بھی ہے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ، اور وہاں ہم نے پڑھا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اسف یعنی افسوس، اتنا افسوس آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ لعلک باخع نفسک، اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فکر تھا لوگوں کے ایمان قبول نہ کرنے کا، اور ہر مسلمان کو یہی فکر ہونا چاہیے اپنے دوسرے ان مسلمانوں کا جو دین سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، ان کا اسی طرح مسلمانوں کو فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک بھی ایمان اور اسلام کی دعوت کو پہنچائے جو جن تک ابھی تک یہ دعوت نہیں پہنچی۔ اور اب یہ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، ان کے ایمان قبول نہ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے لوگوں کو اس دنیا میں آزادی اور اس چیز کی کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ایمان قبول کریں اور چاہیں تو انکار کریں، ورنہ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کے سب ایمان لے آتے اور ہر مخلوق کو ہم مجبور کر دیتے کہ وہ ایمان قبول کریں، لیکن یہ حکمت ہے کہ ہم نے دونوں راستوں کی عقل اور سمجھ دے کر ان کو یہ آزادی دی کہ اپنی مرضی سے جس راستے کو چاہو منتخب کر لو۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بار بار وہ آیات پڑھی ہیں، سنائی ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ دونوں راستے بتا دیے، اب تمہاری مرضی کا سیدھا راستہ اور صحیح راستہ اور سچائی اور خیر والا ایمان والا اسلام والا راستہ قبول کرو، یا تم چاہو تو غلط راستہ قبول کرو۔ دونوں کے لیے ہمارے پاس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدلہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور وہدیناہ النجدین، دونوں راستوں کی عقل سمجھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے کی آزادی، طاقت، استطاعت بھی دے دی، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ورنہ ان نشا، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء، ان پر نازل کریں آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی یا کوئی عذاب۔ آیت سے مراد نشانی بھی ہے، آیت سے مراد عذاب بھی ہے۔ فضلت اعناقہم، تو ہو جائیں ان کی گردنیں، لہا، اس کے لیے، خاضعین، دبی ہوئی۔ اگر ہم چاہیں آسمان سے ایسی کوئی چیز نازل کریں جسے دیکھ کر یہ سب کے سب ڈر جائیں اور فوراً سب کے سب مومن بن جائیں، لیکن یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم کسی پہ جبر نہیں کرتے بلکہ آزادی سب کو نوازا، عقل اور فہم اور سمجھ بوجھ دے دی اور یہ بتا دیا کہ تمہاری اپنی مرضی، چاہو تو اصحاب یمین بن جاؤ اور چاہو تو اصحاب شمال بن جاؤ۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، حال ان لوگوں کا یہ ہے، وما يأتيهم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من ذكر من الرحمن، رحمان کی طرف سے کوئی بھی ذکر، محدث، نیا، نصیحت یا ذکر نیا، إلا كانوا عنه معرضين، مگر یہ کہ یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت، نیا حکم، نیا مسئلہ ان کے پاس آیا، مگر یہ کہ ان لوگوں نے اس سے منہ پھیرا۔ یہ حالت ہے نہ ماننے والے اور انکار کرنے والوں کی، اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا، فقد کذبوا، اور تحقیق انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم، بہت جلد آ جائے گا ان کے پاس، انباء، خبر اور اطلاع، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کے بارے میں جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ حکم، وہ دین، وہ مسئلہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کے بارے میں ان کو بہت جلد بتا دیا جائے گا کہ تم نے قرآن کا مذاق اڑایا، تم نے رسول کا انکار کیا، تم نے اللہ کی توحید کو نہ مانا، اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہے، اس مذاق اڑانے کا انجام کیا ہے، بہت جلد تمہیں اس کا علم ہو جائے گا. اور یہ علم اس طریقے پہ ہوا کہ اللہ نے ان قوموں کو ڈھیل دی، مہلت دی ایک مقررہ وقت تک. پھر جب اس کا حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا، تو اس قوم اور ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور آنے والی قوموں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا. تو کہاں ہیں وہ جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا اور انکار کیا؟ آج ان کی داستانیں عبرت کے لیے موجود ہیں. ان کے گھروں کے کھنڈرات، ان کے بڑے بڑے شہروں کی نشانیاں اس وقت عبرت کا نشان بن کر آنے والوں کے لیے موجود ہیں. اب توحید کے دلائل کو جب بیان کیا تو فرمایا اولم یروا الی الارض، یہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے صرف جس زمین پر چلتے بستے ہیں اگر اس زمین ہی کو دیکھ لیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے زمین کی طرف؟ کم انبتنا فیہا، کتنا یا کتنی چیزیں ہم نے نکالی اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ. زوج یعنی ہر قسم کی، جوڑے جوڑے یا ہر قسم کی چیز. کریم عمدہ، اس زمین میں کتنی عمدہ اور انواع و اقسام کی، ہر قسم کی اور عمدہ چیزیں جو بھی بنائی یا نکالی یا پیدا کی، یہ توحید کے دلائل میں سے اہم دلیل ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ دو آیات ہیں اور ان دونوں آیات میں گویا کہ اس سورہ شعراء کا خلاصہ ہے. یہ دو آیات اس سورت میں آٹھ مقامات پر آٹھ مرتبہ آئی ہیں. اسی سورت میں یہ دو آیات آٹھ مرتبہ آئی ہیں، گویا کہ اس سورہ شعراء میں جتنے واقعات ہیں ان سب کا خلاصہ ان دو آیات میں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ، جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس میں نشانی ہے بہت بڑی. اے قرآن پڑھنے اور سننے والے، تمہارے لیے ان تمام واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے، سبق ہے، نشانی ہے بہت بڑی. لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثریت ایمان نہیں قبول کرتی. اور جب اکثریت ایمان قبول نہیں کرتی اور کچھ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، تو انجام اور نتیجہ یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب زبردست ہے اور مغفرت اور مہربانی کرنے والا ہے. یہاں عزیز اور رحیم دو اللہ کے صفاتی نام ہیں اور یہ دونوں دو گروہوں کے لیے ہیں. وما کان اکثرہم مؤمنین کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے، اکثریت نے ایمان قبول نہیں کیا، ان کے لیے تو العزیز اللہ زبردست ہے، غالب ہے، طاقت والا ہے. اس کا انکار کر کے تم کہاں جا سکتے ہو؟ تو ان کے لیے ہے العزیز، اور جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کے لیے ہے الرحیم. تو نہ صرف اس سورت کا خلاصہ بلکہ ہر انسان کی زندگی کا خلاصہ کہ یا وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے. اگر وہ مومن نہیں ہے تو جان لے کہ اللہ اتنا زبردست ہے کہ اس کی بادشاہت اور اس کی طاقت سے بچ کے تم کہیں نہیں جا سکتے. اور اگر ایمان قبول کر لیا تو خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی کی مہربانی، اس کی رحمت اور اس کی شفقت، یہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ. تو یہ بڑی عظیم آیات ہیں دو اس سورت کی، اس سورت میں آٹھ مرتبہ آ رہی ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس سورت میں جو اہم واقعات شروع ہوئے ہیں اس کا آغاز یہاں آیت نمبر 10 سے ہو رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سب سے زیادہ عظمت والے انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت والی امت میں بنی اسرائیل سر فہرست ہیں، اور سب سے زیادہ انکار کرنے والوں میں فرعون سر فہرست ہیں۔ اس لیے ان تینوں کے واقعات کو سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم ہے اور بنی اسرائیل پر سب سے زیادہ فضیلت والی امت میں بنی اسرائیل سر فہرست ہیں، اور سب سے زیادہ انکار کرنے والوں میں فرعون سر فہرست ہیں۔ اس لیے ان تینوں کے واقعات کو سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم ہے اور بنی اسرائیل پر سب سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل کی گئیں، اور فرعون نے سب سے زیادہ انکار کیا، یہاں تک وہ پہنچا کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا یہ کہہ کر کہ میں تمہارا معبود ہوں۔ تو اس لیے پہلے اس قوم اور ان اشخاص کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو اس سورت کے آخر تک جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون، ان کا واقعہ ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھا، اور اس سورہ شعراء کے بعد سورۃ النمل ہے، اور پھر اسی طریقے پہ سورہ القصص ہے۔ القصص میں تفصیل سے ان واقعات کو دوبارہ بیان کیا جائے گا، اور وہی واقعات جو سورہ القصص میں مفصل ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل یہاں ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے واقعات، اور ان کا فرعون کے پاس جانا اور فرعون کو توحید کی دعوت ان کی طرف سے پیش کرنا۔ اللہ کا یہ حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جاؤ ظالم قوم کی طرف۔ وہ کون قوم ہے؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم۔ أَلَا يَتَّقُونَ، اور ان سے کہو کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، تم مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے اور فرعون اور ان کے درباریوں اور بنی اسرائیل کی سختی کی وجہ سے اس بات سے گھبراتے اور پریشان تھے کہ اس دربار میں کہیں میری اس دعوت کا اور میرا مذاق نہ اڑایا جائے اور اس کو جھٹلایا جائے، اس لیے اس بات کو پسند کیا کہ میرے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی ہو جو میری مدد کرنے والا ہو اس دعوت و تبلیغ کے کام میں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ میرے خاندان کا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہو۔ اس لیے جب یہ ہدایت ملی تو فرمایا کہ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلایا جائے گا، اور میری حالت یہ ہے کہ ویضیق صدری، میں سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔ فارسل الى ہارون، بھیج ہارون کی طرف، یعنی ہارون کو بھی رسول بنا کر بھیج۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہم نے وہ آیات پڑھی ہیں جو آیات موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلیں اور اللہ نے ان کو سکھائیں اپنے سینے کی اس تکلیف کے بارے میں اور اپنی زبان کی اس مشقت کے بارے میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا پڑھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اور فرمایا کہ یہ تکلیف بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی سورہ قصص میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل کے جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرعون کی قوم کے اس قبطی کو جب ایک ہاتھ اپنا مارا تو موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز ارادہ یہ نہ تھا کہ اس کو میں قتل کروں، بلکہ انہوں نے ایک تھپڑ اس کو رسید کیا، لیکن وہ نبوت کا بھاری ہاتھ وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا. تو غفلت اور بے خبری میں غیر ارادی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی، یہ لغزش ہوئی. تو آپ کو چونکہ علم تھا کہ میں اگر فرعون کے دربار میں گیا تو اس پرانے واقعے کو وہ لوگ پھر دہرائیں گے، اور مجھے ڈر اور خطرہ ہے کہ کہیں مجھے وہ گرفتار نہ کر لیں یا مجھے قتل نہ کریں. اللہ کے سامنے اس کمزوری کو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا. اللہ کا حکم یہ تھا کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہیں بہرحال جانا ہے، فذهبا. اور اس طرح اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا، ان کو بھی، ہارون کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی بنایا، اور یہ دونوں سے کہا کہ فذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم سنتے ہیں. اللہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں. علماء نے لکھا کہ اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ مسلمان دعوت و تبلیغ کے کام میں اللہ سے حسن تدبیر اور حسن توفیق کی دعا کرے، اور اپنے ساتھ کسی مخلص صاحب علم معاون کو بھی لے جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. قرآن پاک کی ان آیات، بلکہ تمام آیات اور ہر واقعے میں عبرتیں، حکمتیں اور سبق اور درس اور فوائد ہیں. اور یہ اسی لیے فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو تم اپنا جو کام بھی کرو گے قرآن پاک کی آیات اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں کرو گے، خواہ وہ تجارت اور لین دین ہو، یا وہ دعوت و تبلیغ ہو، یا وہ جہاد و قتال ہو. لیکن جب قرآن کو پڑھا نہ جائے اور سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو ظاہر ہے پھر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. اس لیے قرآن سے فوائد حاصل کرو اور قرآن کو اپنا رہنما بناؤ. موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، فأتیا فرعون، فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ، فقولا، اور اعلان کرو اور کہو، انا رسول رب العالمین، ہم اللہ کے رسول ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. رب العالمین کی اس صفاتی جملے کو خاص طور پر اس لیے استعمال کیا کہ فرعون کا یہ دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلى، انا ربکم الاعلى. تو فرمایا کہ دعوت میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھو، اس کو باور کراؤ کہ تم رب نہیں ہو، تم معبود نہیں ہو، تم الہ نہیں ہو، تم مخلوق ہو. حقیقی معبود وہ اللہ ہے جو تمام عالموں کے پالنے والا ہے. تو کہو انا رسول رب العالمین، اور یہ بھی کہو کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کو آزاد کرو اور ان کو ہمارے ساتھ جانے دو. یہاں دو چیزیں معلوم ہوئیں کہ ایک تو اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے اور دوسرا حقوق العباد کو بھی بیان کیا جائے. داعی اور مبلغ جب بھی اپنی دعوت کو پیش کرے تو یہاں دو چیزوں کا ہمیں سبق ملتا ہے، ایک اللہ کی توحید کا اور دوسرا حقوق العباد کا. دونوں پہلو ہمیشہ سامنے رہیں، یہ نہ ہو کہ نری توحید پہ لگا دو اور حقوق العباد کا نام تک نہ لو. اس لیے کہ کچھ احوال، لوگ، واقعات اور علاقے ایسے ہیں کہ وہ توحید پر تو آسانی سے عمل کریں گے، لیکن جب صلہ رحمی کا حکم دو گے، حقوق العباد کا حکم دو گے، تو پھر وہ بات نہیں سنیں گے اور ناراض ہو جائیں گے. اور کچھ وہ ہیں کہ حقوق العباد والی بات تو بڑے شوق سے فوراً تسلیم کر لیں گے لیکن توحید والا مسئلہ وہ قبول نہیں کریں گے. اس لیے فرمایا کہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلاؤ, حقوق اللہ اور حقوق العباد. جس طرح اللہ کی ذات و صفات میں شرک گوارا نہیں, اسی طرح مخلوق پر ظلم اور زیادتی بھی برداشت نہیں. جب یہ دعوت پیش کی دونوں نے, چونکہ اصل ہدف تو موسیٰ تھے اور وہی حقیقت میں سب جانتے تھے کہ حقیقت میں جو بات کر رہا ہے اور جو مرکز ہے, محور ہے, وہ تو موسیٰ ہے. ہارون تو ایک معاون کے طور پہ ساتھ آئے ہیں, اور اس لیے بھی کہ یہ موسیٰ ہی ہیں جنہوں نے فرعون کے گھر میں اپنا بچپن گزارا. اس لیے فرعون نے فوراً سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ تھی, موسیٰ سے براہ راست خطاب کر کے کہا, الم نربک فینا ولیدا, تمہیں تو ہم نے بیٹا بنایا تھا, پالا تھا. تو سب سے پہلے احسان جتلایا, اور یہ ہلکے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا احسان کسی پہ جتلائے. اچھے لوگ اس لیے کسی کی خدمت کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اجر. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں جو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں, کسی کی مدد جب کرتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کے لیے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تم سے ہمیں کسی شکریہ, اور اس دور میں تو ویسے بھی توقع نہیں ہے کسی سے شکریہ کی. احسان فراموشی اور نمک حرامی اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ برس ہا برس تک نیکیاں کیجئے, مجال ہے جو آگے سے اس کا جواب اچھائی میں ملے. تو عموماً احسان فراموشی ویسے بھی اس دور میں عام ہے, لیکن وہ دور, وہ باوجود اپنی بری خصلتوں کے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھتے تھے کہ جس شخص نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے زندگی بھر, اس کے احسان کو یاد رکھو. یہ شرفا کی نشانی ہے. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے فوراً پہلے ہی جملے میں فرعون نے کہا, الم نربک فینا ولیدا, کیا ہم نے تمہیں اپنے گھر میں بیٹا بنا کر نہیں پالا, وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اور تم نے ہمارے ہاں اپنی زندگی کی کئی برس گزارے, اور سنو, وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا. یعنی وہ ہماری قوم کے ایک شخص کو تو نے قتل بھی کیا, اس سے وہ مراد ہے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, تین مرتبہ ایک جملے میں بار بار اس کا ذکر کیا, تم نے وہ کام بھی کیا جو کام تم نے کیا, وہ کام جو تین مرتبہ بار بار اس فعل کے لفظ کو دہرانا اس بات کی نشانی ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس مخصوص عمل کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پہ سرزد ہوا تھا. اور تیسری بات یہ کی کہ وہ انت من الکافرین, اور تو ناشکرا ہے, ہم نے تیرے ساتھ نیکی کی اور تو آج اس تمام نیکیوں کے شکرانے کے بدلے اور شکریہ کے بدلے تو ناشکری میں اس کا, وہ انت من الکافرین, یہ کفران نعمت سے ہے. کسی چیز کا یعنی اس کا شکریہ ادا نہ کرنا یا اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہ دینا, تو نعمت کا کفران نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح طریقے پہ حق ادا نہ کیا جائے, اچھا جواب یا اچھا بدلہ نہ ہو. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو ناشکرہ ہے. یہ فوراً یہ الزام لگائے اور یہ گفتگو کی فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب بالکل واضح اور صاف تھا, کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی, غلط تعویل نہیں کی, اور بالکل ان واقعات سے انکار نہیں کیا جیسا کہ لوگوں کا حال ہے, فوراً مکر جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں اور بالکل واقعات کو غلط طریقے پہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے کلیم ہے, اقرار کیا کہ ہاں جو کچھ مجھ سے ہوا سو ہوا. قال فعلتها اذن, ہاں میں نے کیا وہ کام, اور اس وقت وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اذن اور اس وقت میں غافلوں میں سے تھا. ضال کا ایک ترجمہ ہے گمراہ، اور ایک ترجمہ ہے غافل، اور ایک ترجمہ ہے بے خبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، تو یہاں اس سے مراد گمراہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تجھے بے خبر پایا تو ہدایت سے نوازا. یہاں پر بھی وہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بے خبر تھا، یعنی غیر ارادی طور پہ مجھ سے قتل ہوا، میں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا. اور پھر ففررت منکم، پھر میں فرار ہوا تم لوگوں سے. لما خفتکم، جب میں تم لوگوں سے ڈرا، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، تو میں فرار ہوا. اور پھر یہ مدین پہنچے، فرمایا فوہب لی ربی حکما، میرے رب نے مجھے عطا کیا علم اور فہم. حکم سے مراد حکومت بھی ہے، اور حکم سے مراد علم اور فہم بھی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی، اس لیے حکم سے مراد یہاں علم اور فہم ہے. وجعلنی من المرسلین، اور مجھے اللہ نے رسول بنایا. لیکن فرعون سے یہ بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تم جن نعمتوں کا مجھ پہ احسان جتلا رہے ہو کہ یہ سارے کام تم نے اس لیے کیے، یا ان سارے کاموں کے بعد تمہارے لیے یہ روا ہے کہ تم اس کے بدلے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بناؤ. وتلک نعمتن، اور یہ کیا، اور کیا یہ یہی وہ نعمتیں اور یہی وہ احسانات ہیں اور یہی وہ احسان ہے، تمنہا علیہ، جو تو مجھ پہ رکھتا ہے. ان عبدت بنی اسرائیل، کہ اس کے بدلے تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے. اس کو باور کرایا کہ تم نے جو کچھ کہا اس کے بدلے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی ناشکری نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں اللہ نے رسالت اور نبوت سے نوازا، اور اس دعوت کو لے کے ہم آپ تک پہنچے. لیکن تم نے جو احسانات مجھ پہ کیے، کیا ان کا بدلہ یہ ہے کہ تم میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بناؤ؟ یہ کہہ کر اسے یاد کرایا، باور کرایا، دہانی کرائی کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مخلوق کو اپنا غلام بناؤ. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں گفتگو کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں ہارون کو اپنے ساتھ اس لیے لے گئے تھے کہ یہ گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اتنی اہم ہے اور اصل مرکز وہی ہے، اس لیے گفتگو عموماً انہی نے کی اور فرعون کے سامنے ان دلائل کو پیش کیا. پھر فرعون کے ان الزامات کے جواب میں جب یہ بات کی، فرعون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اب اس نے موضوع بدلا اور توحید کے بارے میں اور دوسرے عقائد کے بارے میں اس نے سوالات کرنے شروع کیے، اور اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا، جو اسی سورت کی اگلی آیات میں انشاءاللہ اگلے ہفتے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد.